ठीक, जज़ाकुम अल्लाह। क्लास शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहु ग़िथ्थाअन अहवा इला आख़िर। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما। तो सूरह अल आला की तफसीर हम कर रहे थे मारिफ व मसाइल से, और पेज नंबर 724 तक हम पहुंच चुके थे सूरह अल आला की तफसीर के अंदर। तो सूरह अल आला में अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो नबी रसूल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तस्बीह बयान कीजिए अपने आला रब के नाम की, जिसने के खलक़ फसव्वा, तख्लीक़ किया फिर बराबर बराबर किया, यानी बिल्कुल सही सही प्रोपोर्शंस के अंदर, सही सही मकदार के अंदर तख्लीक़ किया। वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा, और जिसने के तकदीर में सारी चीज़ें सेट कर दी कि क्या चीज़ किस लिए पैदा की गई है और उसने क्या करना है, सब कुछ जो है वो तकदीर के अंदर अल्लाह ताला ने सेट कर दिया। और फिर उसके बाद फहदा, फिर उसके बाद जो कुछ अल्लाह ताला ने तख्लीक किया उन सब को हिदायत भी दे दी। ठीक है, हिदायत दे दी, यानी कोई ऊपर से किसी ने आकर के उनको हिदायत नहीं दी, बल्कि उनके खमीर के अंदर ये मादा रख दिया, या उनके अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें यानी ये शऊर पैदा कर दिया। तो इसकी तफसील के अंदर हज़रत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। तो पेज नंबर 724 के पहली लाइन से ही हम शुरू करते हैं कि फरमाते हैं कि एक ख़ास कस्म की अक्ल व शऊर अल्लाह ताला ने उनको भी दिया है, यानी जो आसमानी मखलूक़ात हों या ज़मीन और ज़मीन की मखलूक़ात हों, ठीक है, उनको भी अल्लाह ताला ने हिदायत दी है। तो ये हिदायत क्या है? ये ख़ास किस्म का एक अक्ल व शऊर है जो कि अल्लाह ताला ने इनको भी दिया है, गो वो इंसान के अक्ल व शऊर से कम हो। जैसा कि कुरान करीम की दूसरी आयत में इरशाद है, अअका कुल्ल शैइन, के उसने अता किया हर शय को, खलकहू थुम हदा, ठीक है, कि उसको तख्लीक किया उसके बाद उसको हिदायत दी। यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा करके एक वजूद बख्शा, वजूद अता किया, फिर उसको उसके मुतअल्लिका काम की हिदायत कर दी। ठीक है, इसी हिदायत आम्मा, यानी ये हिदायत जो है ये हिदायत खासा नहीं है बल्कि आम्मा है, जो कि हर एक को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। खासा हिदायत क्या होती है? वो जो कि ईमान वालों को अता फरमाई, ठीक है ना, जिसको कि तौफीक कहते हैं। ठीक है, हिदायत खासा का जो दूसरा वर्ड है वो है तौफीक। ठीक है, तो यहाँ पर तौफीक की बात नहीं हो रही बल्कि यहाँ पर हिदायत आम्मा की बात हो रही है। तो कहते हैं कि इसी हिदायत आम्मा का असर है कि आसमान और ज़मीन, सितारे और सैयारात, पहाड़ और दरिया, सब के सब जिस खिदमत पर अव्वल खिलकत से मामूर कर दिए गए, उस खिदमत को ठीक ठीक इसी तरह बग़ैर किसी कमी कोताही या सुस्ती के बजा लाते हैं, खुसूसन इंसान और हैवानात के, जिनका अक्ल व शऊर हर वक्त मुशाहदे में आता है। इनमें भी गौर किया जाए तो मालूम होता है कि इनमें से हर नौ, हर सिन्फ, बल्कि हर हर फर्द को हक ताला ने अपनी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करने और अपने मुखालिफ चीज़ों को दफ़ा करने के लिए कैसे कैसे दकीक हुनर सिखाए हैं कि अक़ल हैरान रह जाती है। ठीक है, तो उसका मुशाहदा जो है वो हमें उस वक्त होता है कि जब हम एनिमल किंगडम का मुशाहदा करते हैं ना, नेशनल जोग्राफिक को देखें या एनिमल प्लानट की वीडियोज़ होती हैं या उनके मैगजीन्स होते हैं उनको देखें, तो उनके अंदर इनके सिस्टम्स के बारे में लिखा होता है। एंट किंगडम होती है या हनी बी का पूरा एक निज़ाम होता है, तो वो कैसे जो है वो अपना छत्ता बनाती हैं और फिर बाहर से कोई इंट्रूडर आता है। खसूसन एंट्स के सिस्टम के अंदर क्या होता है कि पूरी एक कॉलोनी होती है उनकी, उस कॉलोनी के अंदर उनके कॉलोनी के अलावा कोई आंट अगर आ जाए, एंट आ जाए, तो कैसे वो उससे अपना दिफा करती हैं, बाकायदा जंगें होती हैं एक कॉलोनी की दूसरी कॉलोनी से। तो ये सब कुछ जो है अल्लाह ताला ने इनको सिखाया हुआ है। तो ये सब हुनर जो है वो اس ہدایت عامہ کے تحت آ جاتے ہیں. انسان تو سب سے زیادہ عقل و شعور والا ہے, یعنی عقل و شعور کی پھر لیولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایکول عقل نہیں دی, ٹھیک ہے. زیادہ ایڈوانسڈ جس کو کہتے ہیں نا, یعنی صلاحیتیں, ایڈوانس تھنکنگ پاور, اور یعنی برین کو ہی ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک ریٹ کے اندر ماؤز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس ماؤز کو بھی اللہ تعالیٰ نے برین دیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ایک اینٹ کو بھی اللہ تعالیٰ نے برین دیا ہوتا ہے, ایک مچھر کے اندر بھی برین ہوتا ہے, لیکن انسان کا جو برین ہے وہ سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے, سب سے زیادہ. اس کے اندر جو نروس سسٹم ہوتا ہے جو تو بہت ہی زیادہ وہ دقیق ہے, اتنا زیادہ دقیق ہے کہ یہ نیورولوجسٹ کہتے ہیں کہ جی انسان اپنے برین کا پتہ نہیں 10% ہی استعمال کرتا ہے, باقی تو ویسے ہی فارغ پڑا رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی پھر اس کے بعد جو ذرا ذہین انسان ہوتا ہے تو پھر اس کے برین کو اسٹڈی کرتے ہیں. آئنسٹائن کا برین جو ہے وہ پرزرو کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو اس کا برین جو ہے اس نے کتنا زیادہ اپنے برین کو استعمال کیا. تو یہ اس سے کیا پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے تو اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں, لیکن ہے ہر ایک کے پاس, ٹھیک ہے. اور ہمیں یعنی وہی سے پتہ لگتا ہے, وہی مطلب جو باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں, چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو, تو وہ سب کا سب وہی ہے. تو وہی سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو عقل ہے یہ تو پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ٹھیک ہے. جانوروں کی عقل تو پھر بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جانور جو ہے وہ عقل کے یعنی بہت ہی عقل مندی کے کام کرتے ہیں, جیسے بندر ہے جیسے اور بھی جانور ہیں, لیکن وہی سے پتہ لگتا ہے کہ پتھر کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. جب ہی تو جب جبرائیل جب وہ ابو جہل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی معجزہ مانگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھروں کو اشارہ کیا یا پتھروں سے کہا, تو پتھروں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. تو پتھروں نے کلمہ کیسے پڑھنا شروع کر دیا, پتھروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنی اور سن کر کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے ایک درخت کا تنا تھا, جو آپ نے سب نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جو تنا مسجد نبوی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے, تو کسی صحابی نے جو بڑھئی کا کام کرتے تھے انہوں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھنے کے لیے ممبر بنا دیا تو پھر اس تنے کو جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھنا چھوڑ دیا, تو وہ تنا جو کہ ایک ڈیڈ ٹری ٹرنک تھا, یعنی وہ کوئی زندہ ٹری کا حصہ بھی نہیں تھا, وہ مردہ ہو چکا تھا. اس لیے کہ جب درخت کا سر کاٹ دیا جائے تو پھر وہ اس کے اندر لائف نہیں رہتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ مردہ تنا تھا, لیکن اس مردہ تنے نے اتنا دھاڑے مار مار کے رونا کیوں شروع کر دیا؟ عقل تھی اس کے اندر, اس نے سمجھا نا کہ میرے پاس ایک نعمت تھی جو اب مجھ سے چھن گئی ہے, رائٹ. تو کتنی عقل تھی اس کے اندر, ہم سے تو زیادہ ہی عقل تھی اس کے اندر, کہ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ محبت تھی جو کہ ہم اپنے اندر نہیں پاتے, ٹھیک ہے. تو وہی سے یہ ساری باتیں پتہ لگی نا کہ ایسا بھی ہے. اچھا, اور یہ سب بلا واسطہ تعلیم خالق, یہ سب بلا واسطہ تعلیم. بلا واسطہ کا مطلب ہوتا ہے وداؤٹ اینی مینس, یا وداؤٹ اینی واسطہ, وداؤٹ اینی کیا لفظ ہوتا ہے اس کا, بیچ میں کوئی واسطے کے بغیر ڈائریکٹ تعلیم ہے, یہ خالق کائنات کی طرف سے ہے. انہوں نے کسی اسکول کالج میں رہ کر یا کسی استاد سے یہ چیزیں نہیں سیکھیں, بلکہ یہ سب اسی ہدایت عامہ اور تلقین ربانی کے ثمرات ہیں جس کا ذکر آیت آتا کل شیئن خلقہ ثم ہدا اور اس سورت کی قدرہ فہدا میں فرمایا ہے, ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہے کہ ان سب کو مکمل تعلیم اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ دی ہے, ڈائریکٹ دی ہے. اچھا, انسان کو سائنسی تعلیم بھی در حقیقت عطائے ربانی ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی سائنسی تعلیم بھی جو ہمیں ملی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے, یہ ہم یعنی اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں کہ انسان جس کو حق تعالیٰ نے عقل و شعور سب سے زیادہ مکمل عطا فرمایا اور اس کو مخدوم کائنات بنایا, مخدوم جس کی خدمت کی جائے, یعنی کائنات انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے. الٹا لیکن شیطان نے کیا کیا آ کر کے, کہ شیطان نے ہمیں یہ دھوکہ دیا کہ نہیں, کائنات تمہاری خدمت کے لیے نہیں پیدا کی گئی بلکہ تم کائنات کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تو جب یہ دھوکہ لگ گیا انسان کو تو پھر اب انسان جو ہے وہ سارا وقت جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے, جانوروں کی خدمت کر رہا ہے, رائٹ. کوئی کوئی جو ہے وہ یعنی نباتات کی خدمت کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ جمادات کی خدمت کرتا ہے, ٹھیک ہے، یعنی اتنی عقل انسان کی خراب ہو جاتی ہے جب وہ شیطان کی پیروی کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ جس سے خدمت لینی چاہیے اس سے خدمت لینے کی بجائے الٹا اس کی خدمت کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، دیکھا نہیں ہے کہ جو کتے پالتے ہیں وہ کیسے کیسے کتے کی خدمت کرتے ہیں، رائٹ؟ جو اگر آپ جائیں کبھی یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، تو وہ اپنے کتوں کو نا اسٹرول کرانے کے لیے لے کے نکلتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی ہوتا ہے، پلاسٹک بیگ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کتا جو ہے وہ اپنے نجاست سے جہاں فارغ ہوتا ہے تو وہیں پہ وہ پھر وہ اپنے گلوز سے جو ہے نا وہ اس کی نجاست کو اٹھاتے ہیں اور پلاسٹک بیگ کے اندر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ایسے، رائٹ؟ کتے کی خدمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عقل کے مر جانے کی کتنی بڑی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نظر عبرت عطا فرمایا ہمیں. تو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سب سے زیادہ مکمل عطا فرمایا اور اس کو مخدوم کائنات بنایا ہے، تمام زمین اور پہاڑ اور دریا اور ان میں پیدا ہونے والی اشیاء انسان کی خدمت اور اس کے نفع کے لیے پیدا ہوئی ہیں، مگر ان سے پورا پورا فائدہ اٹھانا اور مختلف قسم کے منافع حاصل کرنا اور مختلف چیزوں کو جوڑ کر ایک نئی چیز پیدا کر لینا، یہ بڑے علم و ہنر کو چاہتا ہے، جس کو کہ ہم نے پچھلے پیج میں پڑھا تھا کہ اس کو صنعت و حرفت کہتے ہیں، مینوفیکچرنگ. ٹھیک ہے، تو چیزوں کو جوڑ کر ایک نئی چیز پیدا کر لینا، اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے ہنر چاہیے. بلکہ علماء تو کہتے ہیں کہ اس کو تو علم کہتے بھی نہیں ہیں، یعنی علم کا جو لفظ ہے یہ تو بہت ہی یعنی عزت والا لفظ ہے، اس کو تو ہم اس کے لیے استعمال بھی نہیں کر سکتے. یہ جو ہوتا ہے اس کو تو ہنر کہنا چاہیے، کرافٹس مین شپ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی علم جو ہے وہ تو روحانیت کی یعنی دین اور روحانیت اس کی جو نالج ہوتی ہے اس کے لیے علم کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. یہ دنیاوی چیزیں، ان کے لیے ہنر کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. تو قدرت نے انسان کے اندر فطری طور پر یہ عقل و فہم رکھا ہے کہ پہاڑوں کو کھود کر، دریاؤں میں غوطہ لگا کر سینکڑوں معدنی اور دریائی چیزیں حاصل کر لیتا ہے، اور پھر لکڑی، لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ کو باہم جوڑ کر ان سے نئی نئی چیزیں اپنی ضرورت کی بنا لیتا ہے. اور یہ علم و ہنر فلاسفہ کی تحقیقات اور کالجوں کی تعلیمات پر موقوف نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب تک فلاسفرز نے تحقیق نہیں کری اور کالجوں کے اندر جب تک لکھنا پڑھنا شروع نہیں ہوا اس وقت تک انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے ہی، ان کی ریسرچز سے پہلے ہی جو ہے نا وہ انسان یہ ساری چیزیں کر رہا تھا، اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے بننے سے پہلے سے یہ سارا سلسلہ جاری تھا. تو اس پر موقوف نہیں ہے کہ یہ جب بنے یا یہ ریسرچز جب ہوئیں تب یہ سارے کام شروع ہوئے، ایسا نہیں ہے. بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو دنیا کے اندر انوینشنز ہیں نا، تو ان انوینشنز کا جو بالکل بیسک شکل تھی، بالکل بیسک شکل، وہ بیسک شکلیں بھی جو ہیں نا وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء کو سکھائی تھی، اور انبیاء نے سب سے پہلے وہ بیسک شکلیں بنائی تھیں، اور پھر جو ہے وہ اس کے اندر ایڈوانسمنٹ باقی انسانوں نے کری. یا مطلب مثال کے طور پر پہیا، ہم کہتے ہیں نا کہ پہیا جو ہے وہ سب سے پرانی ایجاد ہے، سب سے پہلی ایجاد پہیا ہے. تو پہیے کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایکچولی پہیا بنایا تھا. اور آدم علیہ السلام نے کیسے بنا لیا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے سکھایا تھا کہ ایسی شکل کی ایک راؤنڈ چیز بناؤ، اور پھر اس کو اس طریقے سے دو کو آپس میں جوڑ دو تو پھر وہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور اس طریقے سے تم اپنی چیزوں کو ٹرانسپورٹ آسانی سے کر سکتے ہو. تو پہیے کی نسبت جو ہے آدم علیہ السلام کی طرف، اسی طرح سے قلم جو ہے، تو جو سب سے پہلا قلم اس دنیا کے اندر بنا اس کی نسبت جو ہے وہ شیش علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، شیش علیہ السلام نے انسان کو لکھنا سکھایا، اس کے بعد پھر قلم کے اندر ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ باقی انسانوں نے کر لی. تو اسی طریقے سے بیسک فارم ہے وہ تو وہاں سے چلی، اور اس کے بعد پھر انسان نے اپنی عقل کو استعمال کر کے پھر اس کے اندر نئی نئی شکلیں اس کی بنانی شروع کر دی. اچھا، تو ابتدائی دنیا سے ان پڑھ جاہل یہ سب کام کرتے آئے ہیں، اور یہی فطری سائنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً بخشی ہے. آگے فنی اور علمی تحقیقات کے ذریعے اس میں ترقی کرنے کی استعداد بھی اسی قدرت ربانیہ کا عطیہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آئیڈیاز یا انٹیوشنز ہمیں ملتے ہیں کہ جی اب اس چیز کو ایسے امپروو کر لیں، اس کو ایسے امپروو کر لیں، یہ سب بھی اللہ کی طرف سے یعنی انسان کے ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہیں باتیں. یہ سب جانتے ہیں کہ سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی، بلکہ قدرت کی پیدا کردہ اشیاء کا استعمال سکھاتی ہے، اور اس استعمال کا ادنا درجہ تو حق تعالی نے انسان کو فطرتاً سکھا دیا ہے. آگے اس میں یعنی وہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً سکھا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو سکھا دیا، پھر انبیاء نے آگے لوگوں کو سکھایا، ٹھیک ہے؟ تو ادنا درجہ یعنی بالکل بیس فارم اس طریقے سے ہوئی، یا یہ کہ ہر چیز تو ظاہر انبیاء کے ذریعے سے نہیں آئی ہوگی، تو بیس فارم جو انبیاء کے ذریعے سے آئیں، پھر اس کے بعد بہت ساری فارم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کو بھی اس طرح سے ذہن کے اندر ڈال دی. آگے اس میں فنی تحقیقات اور ترقی کا بڑا وسیع میدان رکھا ہے، اور انسان کی فطرت میں اس کے سمجھنے کی استعداد و صلاحیت رکھی ہے، جس کے مظاہر اس سائنسی دور میں روز نئے نئے سامنے آ رہے ہیں، اور معلوم نہیں آگے اس سے بھی زیادہ کیا کیا سامنے آئے گا. غور کرو تو یہ سب ایک لفظ قرآن فہدا کی شرح ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب جو ہے وہ ہدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان سب کاموں کا راستہ دکھایا اور اس میں ان کے پورا کر لینے کی استعداد عطا فرمائی. مگر افسوس ہے کہ سائنس میں ترقی کرنے والے اس حقیقت سے اور زیادہ نا آشنا بلکہ اندھے ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے سائنس جو ہے وہ قرآن کو پروف کر دے گی، سائنٹیفک میریکلز آف دا قرآن جن کو کہتے ہیں آج کے دور کے اندر، تو جیسے جیسے نا سائنٹیفک میریکلز آف دا قرآن سامنے آئیں گے، ویسے ویسے دنیا والے مسلمان ہونا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے ویسے دنیا جو ہے وہ ایمان لانا شروع کر دے گی. حالانکہ حقیقت اگر ہم آبزرو کریں تو بالکل اس کے برعکس ہے. جتنا سائنٹیفک میریکلز آف دا قرآن جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اتنا ہی جو ہے وہ گمراہی اور کفر بڑھ رہا ہے، رائٹ؟ اتنا ہی گمراہی اور کفر بڑھ رہا ہے. اور یہ جو سائنٹسٹ جو ہیں جو کہ اس کو ڈسکور کرتے ہیں، ایک آدھی ان میں سے مسلمان ہوتا ہے خالی، ٹھیک ہے؟ کتنے سائنسدان ہیں جو کہ بے شک ڈسکور نہ بھی کیا ہو، لیکن اپنی سائنٹیفک نالج کی بیسس کے اوپر ان کے سامنے یہ چیز کتنی کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ واقعی دس از ناٹ پاسبل ود آؤٹ اے ڈیوائن انفیوژن، اٹ از ناٹ پاسبل کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ 1400 سال پہلے سے موجود ہوں کسی کتاب کے اندر لکھی ہوئی. لیکن کتنے سائنٹسٹ آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں، رائٹ؟ کوئی ایک موریس بوغائل کا نام جو ہے وہ بڑا مشہور کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ ایک ہی تھا، رائٹ؟ ایک ہی تھا جو کہ مسلمان ہو گیا تھا. اسی طرح سے چند ایک ہوتے ہیں جو کہ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ لگا کہ یہ جو ڈسکوریز ہیں نا، یہ ڈسکوریز سے ہدایت نہیں ملتی ہے، بلکہ ہدایت جو ہے جو کہ توفیق والی ہدایت ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے جو ہے نا وہ کچھ اور کام کرنا پڑتا ہے. لیب کے اندر بیٹھ کر کے ریسرچ کرنے سے ہدایت نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کچھ اور کام کرنا پڑتا ہے، رائٹ؟ اور وہ کام جب تک نہیں کرے گا نا یہ سائنسدان، تو اس وقت تک اس کو یہ توفیق نہیں ملے گی، ایمان والی توفیق. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. مرعى کے معنی چراگاہ کے ہیں، جہاں چوپائے جانور چرتے ہیں، اور غثاء اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں جو پانی کے سیلاب میں اوپر آ جاتا ہے. احوا حوتن سے مشتق ہے، ڈرائیوڈ ہے، گہری سبزی میں جو ایک قسم کی سیاہی آ جاتی ہے اس کو حوت کہتے ہیں. اس آیت میں حق تعالیٰ نے نباتات سے متعلق اپنی قدرت و حکمت کا بیان فرمایا ہے کہ زمین سے سرسبز گھاس نکالی، پھر اس کو خشک کر کے سیاہ رنگ کر دیا، وہ سرسبزی جاتی رہی. اس میں انسان کو اس کے انجام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جسم کی شادابی، خوبصورتی اور چستی چالاکی حق تعالیٰ کا عطیہ ہے، مگر انجام کار پھر ان سب کو ختم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عقل مند انسان جو ہے وہ اس سے یعنی عبرت پکڑتا ہے. کسی بھی بوڑھے کو دیکھتا ہے یا اس طرح کی باتیں پڑھتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں، میرے جسم کی توانائی جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ چند دنوں کے اندر مجھ سے چھن جائے گی، ٹھیک ہے؟ ایک ایک کر کے، اسپیشلی جب 40 سال کے بعد کی زندگی شروع ہوتی ہے نا، تو یہ نعمتیں ایک ایک کر کے پھر چھننی شروع ہو جاتی ہیں. یوزلی لوگوں کی سب سے پہلے کون سی والی نعمت جاتی ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ 6x6 کی جو آئی سائٹ ہوتی ہے نا، وہ جاتی ہے. چشمہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو چشمہ لگا کر کے اب دیکھنا پڑتا ہے، جیسے کہ ساجس کو بھی اب چشمہ لگا کے دیکھنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس طریقے سے ایک ایک کر کے پھر ہیئرنگ متاثر ہوتی ہے، پھر چلنا جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اب جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھنے میں جو ہے وہ درد زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے دور کے تو مسئلے ہی دوسرے ہیں ویسے، پہلے تو جو ہے وہ بعد میں جا کر کے مسئلے شروع ہوتے تھے، اب تو اور بھی زیادہ جلدی شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ سب نعمتوں کا ایک ایک کر کے چھننا ہوتا ہے. تو اس پروسیس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے، کوئی انسان جو ہے آج تک اس پروسیس کو روک نہیں سکا. ریورس کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو سلو بھی نہیں کر پاتا کتنی ریسرچز کرنے کے باوجود. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اس کو سلو کرنے کے اوپر اپنی ساری کی ساری انرجیز لگائیں، یا اس فکر میں رہیں کہ جی کیسے جو ہے وہ میں میرے مجھ سے یہ نعمتیں نہ چھینیں، بلکہ اس کی بجائے اگر ہم اس بات پر محنت کر دیں کہ جی ہم ہماری جو اگلی زندگی آنے والی ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, تو اس کے اندر ہمیں یہ نعمتیں واپس مل جائیں, ٹھیک ہے نا, جس کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے. تو اس کے اوپر اگر ہم محنت کر لینا تو پھر ہمارا بڑھاپا بھی اچھا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ فزیکل نعمتیں جائیں گی نا, تو ان کے جانے کے باوجود ہماری جو روحانی نعمتیں ہیں وہ بڑھیں گی, ٹھیک ہے. یہ فزیکل نعمتیں جاتی ہیں, لیکن ان کے جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ روحانی نعمتیں بھی چھن جائیں آپ سے. اگر انسان اپنی روح پر محنت کرے تو روح جو ہے وہ بوڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ اور تندرست و توانا ہوتی ہے, اور زیادہ یعنی تقویت اس کو ملتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی روح پر محنت کرتے ہیں, کہ جن کے اندر جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون, ٹھیک ہے. کہ یہ لوگ جو ہے نا جو کہ ایمان لے کر کے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے, تو ان کے ساتھ یہ والا معاملہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ ثم رددناہ اسفل سافلین, ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اسفل السافلین کی طرف لوٹا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یعنی جو لوگ ایمان لے کر کے آتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں وہ اسفل السافلین حالت میں نہیں لوٹائے جاتے, ٹھیک ہے. اس کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں کلاس کے اندر ہی, سورہ 3 کی تفسیر کے اندر. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے, بس آپ نہیں بھولیں گے سوائے اس کے جو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھلا دینا چاہے. تو سابقہ آیات میں حق تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت کے چند مظاہر بیان فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فریضہ پیغمبری کی طرف چند ہدایات دی ہیں, اور ہدایات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آسان کر دینے کی خوشخبری سنائی ہے. وہ یہ کہ ابتدا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا اور جبرائیل امین کوئی آیت قرآن سناتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ الفاظ آیت ذہن سے نکل جائیں. اس لیے جبرائیل امین کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفاظ قرآن پڑھتے جاتے تھے. اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہ کام یعنی قرآن کا یاد کرا دینا اپنے ذمے لے لیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے فکر کر دیا کہ جبرائیل امین کے چلے جانے کے بعد آیات قرآن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح صحیح پڑھوا دینا, پھر ان کو یاد میں محفوظ کرا دینا ہماری ذمہ داری ہے, آپ فکر نہ کریں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں ایک اہم نقطہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں جو ہیں نا رسپانسبلٹیز وہ اسائن کری ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ فلانے شخص کی ذمہ داری ہے, یہ تیسرے شخص کی ذمہ داری ہے, اور یہ جو ہے نا یہ کام تم میں سے کسی کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ذمہ داریاں اسائن ہوئی ہوئی ہیں, کس کی کیا ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ اسائنمنٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اسائنمنٹ جو ہے وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی ذمہ داری کچھ لگائی تھی وہ کہے نہیں جی یہ تو میری میں تو سوری ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتا تو میں اس کو نا کسی اور کے حوالے کر دوں, ٹھیک ہے نا. یا وہ دوسرا شخص کہے کہ نہیں جی میں تو یہ ذمہ داری پوری نہیں کروں گا, میں یہ نا کسی اور کو ڈیلیگیٹ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ ہم نہیں کر سکتے, لیکن یہ کام اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختار کل ہیں, اللہ کے پاس اس کا اختیار ہے کہ وہ اسائنمنٹ جو ہیں یا رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ری اسائن کر سکیں, ٹھیک ہے نا, وہ چینج کر سکیں کہ اس کی ذمہ داری اس کو دے دی, اس کی ذمہ داری اس کو دے دی. حتیٰ کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسان کو لگائی تھی وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ انسان سے لے کر کے اپنے ذمہ لے لیں, جیسا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری یاد کرنے کی ذمہ داری یہ عمومی طور پر کس کی ہوتی ہے, انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یاد کرے, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر احسان فرمایا, جو اس کی بے شمار حکمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں یہ ذمہ داری ہے تو تمہاری, لیکن میں آپ کو اس ذمہ داری سے فارغ کرتا ہوں, یہ آپ میرے حوالے کر دیں, آئی ول ٹیک کیئر آف اٹ, ٹھیک ہے نا. یو ڈو واٹ یو آر بینگ ٹولڈ ٹو ڈو, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ ذمہ داری کو سمجھنا کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے, اور وہ کام کرنا جو کہ ہماری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, وہ کام کرنا جو کہ ہماری ذمہ داری ہے, اور جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے نا تو اس کے پیچھے اپنا دماغ خراب نہ کرنا, ٹھیک ہے، اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کرنا، یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے اور اس کو سمجھنا یہ مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت بھی پڑتی ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ تقویٰ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اس کے لیے فقط علم کافی نہیں ہے، اس کے لیے بصیرت چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بصیرت تقویٰ کے بغیر نہیں ملتی، ٹھیک ہے. تو جسٹ دا فیکٹ کہ آپ کی ذمہ داری ہے کیا اور کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سمجھ لینا گویا کہ آپ کے لیے ایک خزانہ مل جانے کے مترادف ہے، ہمارے لیے خزانہ مل جانے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اتار کر کے اپنے اوپر لے لی اور فرمایا فلا تنسا الا ما شاء اللہ، یعنی آپ قرآن کی کوئی چیز بھولیں گے نہیں بجز اس کے کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمت و مصلحت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے بھلا دینا اور محف کر دینا چاہیں. مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ جو بعض آیات قرآن کو منسوخ فرماتے ہیں اس کا ایک طریقہ تو معروف ہے. منسوخ کا مطلب کیا؟ تو اردو میں بھی نسخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو کینسل کر دینا، یا کسی چیز کو انگریزی میں کہتے ہیں ایبروگیٹ کر دینا، ABROGATE. ایبروگیٹ کا لفظ جو ہے وہ منسوخ کے لیے بطور ٹرانسلیشن کے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ یوزلی حکم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جی حکم دیا کسی نے پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا، ٹھیک ہے. تو آیات قرآن کو اللہ تعالیٰ منسوخ فرماتے ہیں، اس کا ایک طریقہ تو بڑا معروف ہے، یعنی بڑا مشہور اور معروف ہے کہ صاف حکم پہلے حکم کے خلاف آ گیا، ٹھیک ہے. یعنی ایک حکم اللہ نے قرآن کی آیات کی شکل میں بھیجا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ایک دوسری آیت جو ہے اس کے اندر اسی معاملے کے اوپر ایک دوسرا حکم آ گیا، ٹھیک ہے. تو یہ بڑا معروف یعنی طریقہ ہے منسوخ کرنے کا. اس کی کسی کے ذہن میں ہے کوئی بڑی کوئی مشہور مثال جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری اور اس میں کوئی حکم نازل فرمایا، پھر کچھ عرصے کے بعد ایک دوسری آیت اتاری جس کے اندر اس پہلے حکم کو چینج کر دیا؟ کسی کے ذہن میں ہے کوئی ایسی مثال؟ اباؤٹ ڈرنکنگ اینڈ ناٹ کمنگ کلوز ٹو مسجد. ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ٹوٹلی نسخ کے، یعنی اس میں جو ہے نا وہ پہلا حکم جو آیا نا، تو جو شراب کے احکامات آئے ہیں تو اس میں جو حکم ہیں تو ان حکموں میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے، آپ نسخ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے حکم کو منسوخ کر دیا پھر اس کے اوپر ایک نیا حکم آ گیا، لیکن اس میں سورٹ آف پروگریسو یعنی چینجز زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. تو ٹوٹلی نسخ کر دینا یا بدل دینا، خیر ایکچولی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مطلب آئی وڈ اگری ود یو، ٹھیک ہے جی. یہ نسخ کے ایگزامپل میں آ جاتا ہے. نماز میں سلام نہ کرنا پہلے جائز تھا، ٹھیک ہے، بعد میں جو ہے وہ لیکن وہ حدیث کی بات ہے، وہ قرآن کی آیت نہیں تھی. طلاق کی قسم، اچھا وراثت کے مسائل، وراثت کے مسائل میں نسخ کا معاملہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کر تھا. تو قبلہ چینج وہ بھی قبلہ کے لیے بھی جو ہے وہ پہلے کوئی آیت قرآنی تو نہیں تھی نا، جی اس طرف رخ کر کے پڑھو. ہاں البتہ چینج کرنے کے لیے آیت قرآنی آئی تھی. ہاں زنا کی سزا، ٹھیک ہے. تو یہ سورہ نور کی جو تفسیر ہم نے پڑھی تھی رمضان المبارک کے اندر، تو اس کے اندر یہ بات کافی ڈسکس ہوئی تھی کہ زنا کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ نساء کی آیات اتاری تھیں غالباً، تو اس کے اندر زنا کی سزا یہ تھی کہ یعنی گھر میں بند کر دیا جائے اور اذیت دی جائے، ٹھیک ہے، جن جو اس کے مرتکب ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد جو سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں تو ان کے اندر اس سزا کو بالکل ہی ختم کر کے ایک نئی سزا اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ان کو تم 100 کوڑے مارو، فجر دو ان کو کوڑے مارو. تو یہ بھی ایک مثال ہے اسی طریقے کی کہ جس کے اندر کہ پچھلے حکم کو منسوخ کر کے ایک نیا حکم لایا گیا. اچھا ایک صورت منسوخ کرنے کی یہ بھی ہے کہ اس آیت ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کے ذہنوں سے محو اور فراموش کر دیا جائے، جیسا کہ نسخ آیات قرآنی کے بیان میں فرمایا ہے ما ننسخ من آیت او ننسہا، یعنی ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا آپ کے ذہن سے بھلا دیتے ہیں. تو یہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس کے اندر صراحتاً تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ذہن سے بھلا دیتے ہیں یا کسی حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں. تو دونوں طریقے ہیں, یا تو ذہن سے بھلا دینے والا طریقہ, یا یہ کہ پرانے حکم کے اوپر ایک نیا حکم آ گیا تو وہ پرانا حکم پھر منسوخ ہو گیا. اور بعض حضرات نے اللہ ماشاء اللہ کے استثناء کا یہ مفہوم قرار دیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مصلحت اور حکمت کی بنا پر عارضی طور سے کوئی آیت آپ کے ذہن سے بھلا دیں پھر یاد آ جائے. جیسا کہ بعض روایات حدیث میں ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سورت تلاوت فرمائی جس میں ایک آیت پڑھنے سے رہ گئی. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ آیت منسوخ ہو گئی, مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منسوخ نہیں, مجھ سے سہون ترک ہو گئی. تو حاصل اس استثناء کا یہ ہوگا کہ وقتی اور عارضی طور پر کسی آیت کا بھول جانا اور پھر بدستور یاد آ جانا اس وعدے کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی دو طریقے کی بھولیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھیں, ایک تو وقتی بھول, ٹھیک ہے, جس کو کہ سہون بھولنا کہیں گے, جیسے کہ اس حدیث کے اندر واقعہ نقل ہے, تو وہ وقتی بھول تھی. اور وہ وقتی بھول بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی ہوگی نا, تاکہ کچھ بات ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہیں ان سے بھی سہون بھول ہو سکتی ہے, لیکن یہ سہون بھول ایسی بھول ہوگی کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ یعنی کریکٹ کروا دیں گے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سہون بھول ہوئی, لیکن یہ بھول جو ہے وہ اسٹیبلش تو نہیں ہو سکتی نا قرآن کے اندر, کیونکہ صحابی کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے فرما دی. ٹھیک ہے نا, یعنی اس سچویشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابی کی انوالومنٹ بھی دکھا دی کہ عبی بن کعب کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا نا, بھائی اللہ تعالیٰ سائنسدانوں کے دل میں ڈال کر کے ان سے ایجادات تو کروا دیتا ہے, تو کیا صحابی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈال کر کے یہ بات نہیں کروائی؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے صحابی کے دل میں بات ڈالی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ یہ آیت آپ سے جو ہے وہ سہون ترک ہو گئی یا باقی واقعی منسوخ ہو گئی. تو جب یہ بات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اس کو کلیئر کر دیا کہ نہیں, یہ سہون ترک ہوئی تھی, یہ منسوخ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ سب کا سب ہماری ہدایت کے لیے, سب کا سب ہماری نالج کے لیے کہ ایسے ایسے معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نسخ کرنے کے لیے بھلا دیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ایک دو باتیں کر کے ہم آگے بڑھیں گے. ایک وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو روشن خیال قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو کہ ہوتے تو ہیں کسی اور علم کے اندر, انہوں نے ایکسل کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب ایکسل کر کے پھر وہ اچھی سی جاب کر لیتے ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ ایک اچھی ڈگر کے اوپر چل پڑتی ہے نا, پھر ان کے پاس ہوتا ہے فارغ ٹائم. ٹھیک ہے, تو جب فارغ ٹائم ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تفسیر, پھر وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں حدیث. ٹھیک ہے, ہمارے جیسے لوگ رائٹ, پھر پارٹ ٹائم عالم بننا شروع کر دیتے ہیں. رائٹ, اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے. ٹھیک ہے, خیر ہم دوسروں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایسا کرنا شروع کرتے ہیں. تو جب وہ ایسا کرتے ہیں نا تو چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ تو ہوتا نہیں ہے کہ انہوں نے جو علوم ہیں وہ تفصیل سے حاصل بھی نہیں کیے ہوتے ہیں, اور دوسری بات ان کے پاس کیا نہیں ہوتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے یعنی ادب تو سیکھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, تربیت تو ان کی ہوئی نہیں ہوتی ہے, تو اس وجہ سے جب وہ کتابوں کے ذریعے سے یہ علوم پڑھتے ہیں نا تو ان کے بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا, بھائی اس کا کیا مطلب ہے, اس کی کیا حکمت ہے. تو ایسے لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں اس ناسخ منسوخ والے کانسیپٹ کے اوپر بھی کہ یہ کس قسم کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہو کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں, ٹھیک ہے, سارے علوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا علم حاوی ہے, اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی چیز نازل فرمائے اور تھوڑے دن کے بعد اس کو چینج کر کے دوسری چیز نازل فرمائے. بھائی اگر علم ہے, فیوچر کا بھی علم ہے, تو پھر یہ تو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ جیسے نعوذ باللہ اللہ سے غلطی ہو گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی غلطی کی اصلاح کر دی. ٹھیک ہے نا, تو یہ ان کے دماغ کے اندر نا شیطان ڈالتا ہے اس طرح کی باتیں, کیونکہ تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے نا, اور بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر کے تو انہوں نے علم نہیں حاصل کیا ہوتا ہے, تو وہی کتابی علم ہوتا ہے خالی اپنی عقل کی بیسس پر. تو شیطان پھر ان کے ساتھ کھیلتا ہے اور شیطان پر اس طرح کی بات ڈالتا ہے, حالانکہ بڑی کوئی اتنا مشکل بات نہیں ہے اس کو سمجھنا, لیکن ان کے دل میں یہی والی بات آتی ہے. تو اس کی وجہ سے نا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے, ہم اس ناسخ منسوخ کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں سرے سے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ اس کے اوپر اعتراض کرنے والے لوگ بڑے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ ناسخ منسوخ کی بھی شکلیں ہیں. ٹھیک ہے, جن میں سے دو شکلیں تو ابھی ہم نے پڑھی. ٹھیک ہے, کہ ایک قرآن کی آیت کے اندر حکم پہلے آیا, پھر اس کے بعد قرآن ہی کی دوسری آیت آ گئی تو اس نے جو ہے وہ پچھلی آیت کے حکم کو کینسل کر دیا. ٹھیک ہے, منسوخ کر دیا. دوسری شکل بھی ہم نے یہاں پر پڑھ لی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آیت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی تلاوت کر کے صحابہ کرام تک بھی پہنچا دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو صحابہ کرام کو امیڈیٹلی اس کا علم ہو جاتا تھا, اور صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے میموریز ایسی دی تھیں کہ ان کو بھی یاد ہو جاتی تھیں. تو بھلانے والا سلسلہ پھر صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونا وہ کافی نہیں تھا, تو نبی اللہ تعالیٰ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ دونوں کے ذہنوں سے بھلوا دیتے تھے. تو یہ نسخ کا دوسری شکل ہو گئی. ٹھیک ہے, تو نسخ کی ایک اور تیسری شکل بھی ہے, بلکہ چار شکلیں میرے ذہن میں اس وقت. تیسری شکل جو یاد آ رہی ہے مجھے, وہ تیسری شکل کیا تھی کہ ایکچولی ہاں تیسری شکل یہ ہے کہ کوئی جو حکم ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. ٹھیک ہے, یعنی حدیث کا حکم ہے. ٹھیک ہے, اب حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات کرنے کو فرمائی, لیکن اس کو جو ہے وہ قرآن کی آیت کے ذریعے سے منسوخ کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے یہی تیسری قسم تھی. بہرحال اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ کہ تیسری قسم یہ تھی کہ کوئی اور تھی. لیکن چوتھی جو قسم ہے نا وہ سب سے زیادہ پرابلمیٹک ہے ایسے لوگوں کے لیے. چوتھی قسم سب سے زیادہ مشکل ہے سمجھنا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حکم تو آیا قرآن کی آیت میں, ٹھیک ہے, حکم تو آیا قرآن کی آیت میں, لیکن اس حکم کو نسخ کرنے کے لیے قرآن کی آیت نہیں آئی بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آئی. ٹھیک ہے, یعنی قرآن کو حدیث نے منسوخ کر دیا. اب یہ جو مسئلہ ہے نا یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے نہ ماننے والوں کے لیے ماننا. ٹھیک ہے, تو ایسا بھی ہوا ہے, اور اس کی پھر کیا یعنی پھر ہمارے علماء نے ماشاءاللہ اس کے جواب بھی دیے ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ مضامین لکھے ہیں. تو ہر چیز کی پھر اگزامپلس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باتیں علماء نے تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں. تو اس کا تو ابھی موضوع بھی نہیں ہے, یعنی موقع بھی نہیں ہے, اور ساری چیزیں میرے ذہن میں بھی اس وقت نہیں ہے, باقاعدہ اس کی اسٹڈی تو نہیں کری ہے. بدر کے موقع پر اللہ کا حکم کہ ایک مومن 10 کافر پر بھاری ہے اور بعد میں ایک مومن 2 کافر پر بھاری ہونا ناسخ منسوخ کی مثال ہے کیا؟ نہیں, ناسخ منسوخ کی یہ والی سچویشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وہ پہلے 100,000 پر غالب آتے تھے, بعد میں 1,000 2,000 کافر پر. ہاں یہ والا ایکچولی جو آپ لکھ رہے ہیں نا وہ یہ تھا, اصل میں 10 والا معاملہ نہیں تھا. تو یہ ناسخ منسوخ کی اگزامپل کے اندر شامل ہے کہ نہیں ہے, ایکچولی میں وسوخ کے ساتھ نہیں کہہ سکتا اس وقت. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی جو تفسیر ہے نا وہ تفسیر جو ہے وہ اسی قسم کی ہی ہے کہ 100 مسلمانوں سے ایکسپیکٹیشن تھی یا ڈیمانڈ تھی کہ وہ 1,000 سے ٹکرا جائیں. ٹھیک ہے نا, یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ 1,000 سے ٹکرا جائیں, وہ اپنے آپ کو کم تصور نہ کریں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ نے پھر آسان کر دی تھی, کم کر دی تھی, اور وہ ڈیمانڈ پھر کم ہو کر کے ڈبل کی حد تک رہ گئی تھی. پہلے 10 گنا کی ڈیمانڈ تھی کہ 10 گنا سے ٹکرا جاؤ, ڈرنا مت, پیچھے مت ہٹنا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ایکسپیکٹیشن یا وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو گئی اور دوگنی سے ٹکرا جانے کی حد تک رہ گئی. ٹھیک ہے, لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پھر خاص ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز تو اتنی زیادہ تھیں بھی نہیں, لیکن انہوں نے ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر کے معاملہ کیا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے, اور تابعین اور تبع تابعین نے بھی, وہ ٹکراتے ہی رہے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن سے, بلکہ کبھی تو 10 سے بھی زیادہ گنا بڑے دشمن سے ٹکراتے رہے. حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے, جب وہ اسپین کے جب جبل الطارق کے اوپر اترے تو 7,000 بندے تھے ان کے ساتھ, اور آگے سے جو فوج آئی, پہلے تو 70,000 کی فوج آئی, پھر 70,000 کے اوپر مزید کمک آئی تو وہ 1,00,000 سے بھی زیادہ ہو گئے, پتہ نہیں 1.5 لاکھ ہو گئے عیسائی جو کہ اسپین کے بادشاہ نے بھیجے تھے. ٹھیک ہے نا, اور یہ ان سے بھی ٹکرا گئے. ٹھیک ہے نا, تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی پھر اپنے آپ کو پروف کیا کہ اللہ آپ کی محبت کے اندر ہم یعنی ابو ایکسپیکٹیشن معاملہ کریں گے آپ کے ساتھ. بہرحال تو ناسخ منسوخ کا یہ بہت ہی یعنی کمپریہنسو ٹاپک ہے, اور اس ٹاپک کو پھر یعنی کم از کم ہمیں اس کی بنیادیں معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی اصل کیا ہے. اچھا آگے چلیں, پھر یہاں پر ایک تصوف کا مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ. تو جیسے حضرت خود ہی فرما رہے ہیں کہ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم آپ کو طریقہ یسرا کے لیے آسان کر دیں گے. ٹھیک ہے, ترجمے کے دوران بھی ساجد نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظی ترجمہ تو اس کا یہ بنتا ہے, ہم آپ کو آسان کر دیں گے آسانی والے راستے کے لیے. تو طریقہ یسرا سے مراد شریعت اسلام ہے. ٹھیک ہے, यसरा का मतलब होता है आसानी। तो तरीका है यसरा, यानी यसरा का रास्ता, क्या मतलब? यसरा तक पहुंचने का रास्ता। तो तरीका यसरा का मतलब है यानी यसरा तक पहुंचने का रास्ता, वो क्या है? वो है शरीयत, शरीयत है इस्लाम, ठीक है। और असल में यसरा क्या चीज है? यसरा तो मंजिल है ना, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता, वो कहलाता है तरीक। तो रास्ता है शरीयत और मंजिल क्या है? मंजिल है जन्नत, ठीक है। तो असल में जो यसरा है ना वो जन्नत है, ठीक है, और जन्नत तक पहुंचने का रास्ता शरीयत है। तो बज़ाहिर मुक्तज़ाए मकाम, मकाम ये था, यानी इस मकाम का तकाजा, मुक्तज़ाए मकाम का मतलब कि यानी डिमांड ऑफ द प्लेस, इस मकाम का तकाजा ये था कि ये फरमाया जाता कि हम इस तरीके और शरीयत को आपके लिए आसान कर देंगे, मगर कुरान करीम ने उसको छोड़कर ये फरमाया कि हम आपको इस तरीके के लिए आसान कर देंगे, ठीक है ना। तो फर्क है ना इन दोनों के दरमियान, कि हम शरीयत को आपके लिए आसान कर देंगे और दूसरी तरफ मतलब दूसरे तरफ क्या है कि हम आपको शरीयत के लिए आसान कर देंगे। तो हिकमत इसमें ये बतलाना है कि अल्लाह ताला आपको तबई और मादी तौर पर ऐसा बना देंगे, तबई तौर पर यानी आपकी तबीयत को ऐसा बना देंगे। तबीयत को ऐसा बना देने का मतलब होता है आपकी चाहत को और आपके मिजाज को, आपकी पसंद को और आपकी नापसंद को, ये सारी चीजें तबीयत का हिस्सा होती हैं इंसान के, ठीक है। तो आपकी तबीयत को ऐसा बना देंगे और मादी तौर पर यानी आपके फिजिकल स्ट्रक्चर को भी ऐसा बना देंगे कि शरीयत आपकी तबीयत बन जाए और आप शरीयत के सांचे में ढल जाए, ठीक है। यानी जो काम शरीयत कहती है करने के लिए वही काम आपको अच्छा लगने लगे, और जो काम शरीयत मना करती है करने से वो काम आपको भी बुरा लगने लगे, ठीक है। इसको मशायख की लैंग्वेज में या मुतसव्विफीन की लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मकरूहाते शरईया, मकरूहाते तबईया बन जाएं, ठीक है। मकरूहाते शरईया यानी जिन चीजों को शरीयत ने मकरूह करार दिया है वो मकरूहाते तबईया बन जाएं, वो इंसान की तबीयत में भी मकरूह हो जाएं, ठीक है। यानी बहुत आसानी सी मिसाल हम देते हैं कि जैसे सिगरेट का जो धुआं होता है उससे खुसूसन औरतों को कराहियत आती है, या जो शख्स बिल्कुल ही सिगरेट से दूर भागता है उसको सिगरेट के धुएं से कराहियत आती है। यू कैन नॉट स्टैंड इट, हम कहते हैं ना अंग्रेजी में आई कैन नॉट स्टैंड स्मोकिंग, ठीक है ना। तो या ये कि कुछ लोग और भी कहते हैं कि जी आई कैन नॉट स्टैंड के कोई मुझसे झूठ बोले, ठीक है ना। तो बिल्कुल जिस तरीके से आप सिगरेट के धुएं को नहीं स्टैंड कर सकते, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी तरीके से गुनाह को भी बर्दाश्त नहीं कर सके, ठीक है ना। आई कैन नॉट स्टैंड दैट समवन लाइ टू मी, उसकी बजाय ये हो जाए कि आई कैन नॉट स्टैंड द फैक्ट दैट आई लाई टू समवन, कि मैं किसी से झूठ बोलूं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये होगी मकरूहात शरिया, मकरूहात तबिया बन जाए, हर गुनाह से तबीयत के अंदर नफरत होनी शुरू होगी, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है कि जब इंसान अल्लाह ताला के हुक्मों के ऊपर चलने के लिए अपने आप को फोर्स करता है, शुरू में फोर्स करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए एक कुव्वत इरादे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अपने एक एक कदम को फूंक फूंक के रखना होता है, ठीक है। जब ये इंसान शुरू में करता है तो अल्लाह ताला फिर उसको इनाम देते हैं, और वो इनाम क्या होता है? वो इनाम ये होता है कि ये फिर उसकी तबीयत सानिया बन जाती है, ठीक है, और ये इसकी तबीयत का हिस्सा बन जाती है। अब उसके लिए नेकी करना आसान हो जाता है और गुनाह करना मुश्किल हो जाता है। तो ये इनाम होता है एक मोमिन बंदे के लिए जो कि इस दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ताला उसको दे देते हैं। तो जैसे ये अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को इनाम दिया ना, तो इसी तरीके से जो भी हबीब अलैहिस्सलाम की कामिल सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको भी ये इनाम इस दुनिया के अंदर दे देते हैं, ठीक है। तो यही है दरअसल तसव्वुफ का मकसूद, कि हम उस मुकाम पर पहुंचने की पहुंच जाए, ये हमारा गोल है तसव्वुफ के अंदर। तसव्वुफ का मकसद ये ज्यारतें करना नहीं है, ख्वाब के अंदर किसी की ज्यारत हो जाए तो जी हमें गोल हासिल हो गया, या जो है वो उड़ना उड़ाना नहीं है, या मसले सॉल्व करवाना नहीं है, राइट, कि दुआएं मेरी सारी की सारी कबूल हो जाए। भाई नहीं होती दुआएं कबूल, ठीक है, बहुत सारी चाहतें होती हैं इंसान की इस दुनिया में कबूल नहीं होती। आज सुबह ही सूरह रोम की तफसीर पढ़ा रहे थे क्लास के अंदर, तो सूरह रोम के अंदर शुरू कैसे होता है कि फारस ने जो है वो रोम के ऊपर अटैक किया और फारस को जो है वो यानी पर्शियंस को जो है वो फतह हो गई, रोमन्स जो है वो हार गए। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम और मुसलमान जो कि बेहतरीन मुसलमान थे, ये मक्का मुकर्रमा मक्की दौर की बात हो रही है, तो बेहतरीन मुसलमान थे, हजरत सिद्दीक अकबर हैं, हजरत उमर फारूक हैं, राइट, जो अशरा मुबशरा मुसलमान है, उनकी चाहत क्या थी? उनकी चाहत ये थी कि रोमन्स जीत जाएं और फारस को शिकस्त हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी चाहत को नहीं देखा, अल्लाह ताला ने फारस वालों को फतह अता फरमा दी। हाँ, बाद में जाकर के फिर अल्लाह ताला ने रोमन्स को गालिब कर दिया, लेकिन एट द मोमेंट तो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई ना। तो भाई ख्वाहिशात हमारी पूरी हो जाए इस दुनिया के अंदर, हमारी दुआएं जो है वो सारी की सारी पूरी होकर के इस दुनिया में हमें नजर आ जाए, ये नहीं मकसूद है हमारा, बल्कि हमारा मकसूद ये है कि हम अल्लाह के बंदे बन जाए, ठीक है ना। तो ये है असल में तसव्वुफ का मकसूद, इसी वजह से सारे के सारे मुजाहिदे भी होते हैं, सारे के सारे जिक्र अस्कार भी बताए जाते हैं, सब कुछ जो है वो इसी मकसद को हासिल करने के लिए मशायख जो है वो अपने सालिकीन और मुतअल्लिकीन को बताते हैं। आगे चलें कि फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा, ये भी बड़ी मजे की आयत है। साबिक़ आयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके फरीज़ा पैगम्बरी के अदा करने में हक़ ताला की तरफ से दी हुई सहूलतों का बयान था, इस आयत में आपको इस फरीजे की अदायगी का हुक्म है, ठीक है। सहूलत क्या थी कि आपको हम याद करवा दिया करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद इससे भी बढ़ के सहूलत कि हम आपकी तबीयत को ऐसा बना देंगे कि आपके लिए शरीयत पर चलना आसान हो जाएगा, तो वो सहूलतें थी। अब यहाँ पर है कि भाई ये काम यानी जो आपको पर्क्स मिल रहे हैं ना, ये पर्क्स जो है ये फ्री नहीं है, ठीक है ना। नथिंग इज फॉर फ्री कहते हैं ना कि नथिंग इज फॉर फ्री, एवरीथिंग हैज अ प्राइस टैग। तो प्राइस टैग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या था? फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा, ये है प्राइस टैग, यानी ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जॉब, जिसकी वजह से सारे के सारे पर्क्स मिले हुए, ठीक है ना। तो पर्क्स तो ऐसे तो हम तो चाहते हैं कि जी जॉब भी ना करें और पर्क्स भी सारे के सारे हम यानी फैसिलिटीज भी सारी की सारी उड़ाएं हम, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। तो फरमाया कि इस आयत में आपको इस फरीजे की अदायगी का हुक्म है, और मानी अल्फाज आयत के ये हैं कि आप लोगों को तबलीग और नसीहत कीजिए अगर नसीहत नफा करती हो, नफा देती हो। अच्छा, अब असल पॉइंट है कि ये अल्फाज अगरचे शर्त के आए हैं, क्योंकि इन जो है वो यहाँ पर शर्तिया है, इन नाफिया नहीं है, ठीक है। जो नफी के लिए इन आता है वो नहीं है, बल्कि इन शर्तिया है, अगर मगर, ठीक है, आगे फिर मगर भी है। मगर दर हकीकत मकसूद कोई शर्त नहीं, बल्कि इसका ताकीदी हुक्म देना है, ताकीदी हुक्म, एम्फेसाइज्ड ऑर्डर, ठीक है, जिसकी मिसाल हमारे उर्फ में ये है। अब ये उर्फ के जरिए से यानी इंसानों के जो बातचीत करने के अंदाज होते हैं ना, आप उसमें से मिसाल देकर के बात समझा रहे हैं कि भाई ये बजाय तो हमें समझ में नहीं आ रही ना, बजाय तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है नहीं, तो अब उसकी दलील दे रहे हैं, अकली दलील दे रहे हैं, ठीक है ना, कि ये कैसे कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। तो उर्फ से दलील दे रहे हैं कि हमारी मिसाल हमारे उर्फ में ये है कि किसी शख्स को बतौर तंबीह के कहा जाए, यानी तंबीह का मतलब होता है कि उसको यानी वही एम्फसाइज करने के लिए, या उसको यानी किसी बात की इम्पोर्टेंस बयान करने के लिए उसको कहा जाए कि अगर तू आदमी है तो फुला काम करना होगा, या अगर तू फुला का बेटा है तो जैसा करना चाहिए, ठीक है। क्या मतलब? हमारी लैंग्वेज में एक्चुअली इस तरह से भी थोड़ा इस्तेमाल नहीं होता, तो हमारी लैंग्वेज से मुराद, मैं जब पाकिस्तान में रहता था तो वहाँ पर जो स्ट्रीट लैंग्वेज हमारी होती थी ना पाकिस्तान में, जो हम सुनते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नहीं बोलते थे, लेकिन सुनने क्या कहते थे लोग एक दूसरे को कि अगर तू इंसान का बच्चा है ना तो जरा ये करके देखा, इंसान का बच्चा है तो ये करके क्या क्या मतलब, क्या वो इंसान का बच्चा नहीं है? वो तो है इंसान का बच्चा, जब भी तो वो उससे बातचीत कर रहा है उर्दू जुबान के अंदर, ठीक है। किसी जानवर के बच्चे से तो आप उर्दू जुबान में बातचीत नहीं कर सकते ना, तो फिर वो कहते क्यों है अगर तू इंसान का बच्चा है, ठीक है। तो वो कंडीशनल सेंटेंस नहीं कह रहे होते, बल्कि दरअसल उसको उभारना मकसूद होता है, उसको गैरत दिलाना मकसूद होता है, ठीक है ना। तो गैरत दिलाना, उभारना, एम्फेसाइज करना, तंबीह करना, ये सब मकसूद होता है। तो इंसानों के उर्फ के अंदर भी इस तरीके से बात की जाती है, ठीक है। तो और फिर जरा शरीफों के इलाके में फिर कैसे बात की जाती है कि अगर आप फलाने बुजुर्ग के बेटे हैं तो आपको तो फिर नेक बन के रहना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई ये जो बात की जा रही है तो वाकई बुजुर्ग के बेटे से ही बात की जा रही है, लेकिन अगर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर शर्त के लिए होता है तो अगर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि उनको याद दिलाया जा रहा है कि भाई आप उन बुजुर्ग के बेटे हैं, तो जरा इस बात का ख्याल रखें कि आपकी नस्बत उन बुजुर्ग के साथ है, तो आपको तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे का एक बयान मैंने सुना, तो वो अपने बचपन के दौर के जमाने की बातें बता रहे थे। तो कह रहे थे कि एक दफ़ा वालिद साहब बहुत उनके सफर पे रहते थे, बड़ी तबलीगी सफर होते थे, बयानात होते थे उनके, तो वालिद साहब अक्सर घर पे नहीं होते थे। तो एक दफ़ा ये जो थे वो अपने घर से बाहर निकले और गली के लड़के जो जो खेल खेला करते थे ना, तो वो बैठ करके वही किस्म का खेल खेलना शुरू हो गए, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे ताश का खेल खेलना शुरू हो गया ना। तो उस इलाके का एक बदमाश था जिससे कि सारे के सारे डरते थे ना, तो वो बदमाश आ गया इनके पास और उनको आवाज देकर एक ओए ऐसे बोला, राइट। अब इन्होंने जब उठा के देखा तो इनकी तो हालत खराब हो गई कि ये बदमाश आ गया, ये पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। लेकिन उस बदमाश ने क्या कहा कि तुम जिसके बेटे हो ना, तुम्हें जेब नहीं देता कि तुम यहाँ पे बैठ करके ये वाला खेल खेलो, फौरन उठ करके अपने घर वापस जाओ, ठीक है। तो वही बात करी उसने कि अगर, यानी तकरीबन उसी किस्म की बात करी कि अगर तुम उनके बेटे हो, हजरत शाह साहब के बेटे हो, तो यहाँ से चलो, तुम क्या बैठे हो यहाँ पे बैठ करके ये खेल खेल रहे हो, क्योंकि गली का लड़के खेला करते हैं। तो यहाँ पर अगर का मतलब ये है असल में, ठीक है। तो यहाँ मकसूद शर्त नहीं होती, बल्कि इसका इजहार होता है कि जब तू आदमी जात है या जबकि तू फला बुजुर्ग या शरीफ आदमी का बेटा है, तो तुझ पर ये काम लाजिम है, ठीक है। तू दूसरे लोगों जैसा नहीं है, बल्कि तुम्हारे ऊपर तो ये बात लाजिम है। मतलब ये है कि नसीहत और तबलीग का नाफे और मुफीद होना तो मुतायन और मुतयक्कन है। अब असल आयत का मफहूम समझा रहे हैं कि नसीहत और तबलीग का नाफे और मुफीद होना, ये तो मुतायन बात है, ये तो पक्की ठक्की बात है, इसलिए इस नाफे चीज को आप किसी वक्त ना छोड़ें। ये है असल तफसीर इस आयत की। तो तर्जुमे से फिर क्या उल्टी बात समझ में आती थी, लेकिन तफसीर कैसी डिफरेंट है, ठीक है। अब नाफे और मुतायन और मुतायकन का मतलब क्या है? क्या अबू जहल को जो नबी अलैहि सलाम तबलीग करते थे तो उससे कोई फायदा होता था अबू जहल को? कोई फायदा नहीं होता था अबू जहल को, राइट। अबू लहब को जो तबलीग करते थे, उमैया बिन खल्फ को तबलीग करते थे, उमैया बिन खल्फ को कोई फायदा होता था? कोई फायदा नहीं होता था। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि मुतायन और मुतायकन है? जी जरा क्लास में से कोई जवाब दे अगर इस बात का। जब हमारे सामने पक्की बात है कि नबी अलैहि सलाम की तबलीग से अबू जहल को कोई फायदा नहीं होता था, तो फिर ये बात कैसे कह रहे हैं कि मुतायन और मुतयक्कन है कि तबलीग से तो फायदा ही होता है? क्या मतलब है इसका? हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। हाँ, अपनी जात को फायदा होता है, करने वाले को तो जरूर फायदा होता है, बेशक जिसको की जा रही है उसको फायदा ना भी हो, करने वाले को तो होता है ना, क्योंकि ये भी तो इबादत का ही काम है ना, ये भी तो नेकी का काम है, अल्लाह का हुक्म है ना। तो अल्लाह का तो जो भी हुक्म होगा उसके ऊपर जब हम अमल करेंगे तो सवाब मिलेगा। अब अगले बंदे को फायदा हो तो ज्यादा सवाब मिल जाएगा, क्योंकि जब वो नेकी का काम करेगा तो उसका सवाब आपके नाम अमाल में भी लिखा जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा नेकी का काम, नहीं बात मान रहा, तो कम से कम आपको करने का तो सवाब मिल जाएगा ना। तो ये है असल में इसका मतलब। तो ये तो हो गई तबलीग वाली बात। अच्छा, इसके बाद अच्छा इसका मतलब अब ये भी नहीं होता कि आओ देखा ना ताओ तबलीग करना शुरू हो जाए। जैसे कि हम अक्सर बगैर सीखे हुए जब तबलीग करते हैं तो वो हमारी तबलीग जो होती है ना, वो क्योंकि सुन्नत तरीके के मुताबिक नहीं होती, वो जज्बात के तहत होती है। तो जज्बाती तबलीग से फायदा होना दूर की बात, उससे उल्टा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर हिकमत की नफी नहीं की जा रही, ठीक है। हिकमत से तबलीग करने की नफी नहीं की जा रही कि भाई हर हाल में तुम्हें तबलीग करनी है, आओ देखा ना ताओ तबलीग करनी है, ये नहीं कहा जा रहा। बल्कि तबलीग जो है वो देख करके करो, अच्छे इत्फा बिल्लती ही अहसन, बल्कि वो तो खैर तो वो है क्या है वो दूसरी आयत, ठीक है, क्या अच्छे तरीके से यानी दीन की तरफ बुलाना, तबलीग करना, ठीक है। तो वो एक अलग मसला है, लेकिन यहाँ पर खाली ये बात हो रही है कि मायूसी वाला मामला बिल्कुल भी ना करो, बल्कि तबलीग करते रहो हिकमत के साथ, हिकमत बालगा के साथ काम करते रहो, ऑडियंस को देख करके बात करो, الفاظ جو ہے وہ چوز کر کے بات کرو، اور اس طرح کی ساری باتیں وہ اپنی جگہ پر کرنی ہے. اس کے بعد پھر تصوف کا ایک اور بڑا مسئلہ، بڑا یعنی پوائنٹ، قد افلح من تزکا. تزکا زکوٰۃ سے مشتق ہے، جس کے اصل معنی پاک کر دینے کے ہیں. مال کی زکوٰۃ کو بھی اس لیے زکوٰۃ کہتے ہیں کہ وہ باقی مال کو انسان کے لیے پاک کر دیتی ہے. یہاں لفظ تزکا کا مفہوم عام ہے، جس میں ایمانی اور اخلاقی تزکیہ و طہارت بھی داخل ہے، اور مال کی زکوٰۃ دینا بھی داخل ہے. ٹھیک ہے، تزکا میں پھر مالی تزکیہ بھی آ گیا اور ایمانی اخلاقی تزکیہ بھی آ گیا. ٹھیک ہے، وذکر اسما ربہ فصلی، یعنی اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتا ہے. ظاہر یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی نماز فرض اور نفل شامل ہے. بعض مفسرین نے جو خاص نماز عید سے اس کی تفسیر کی ہے، تو وہ نماز عید بھی اس کے اندر داخل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ذرا ڈسکشن ہم پہلے کر چکے ہیں، تو ابھی میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ تزکیہ نفس کیا چیز ہوتی ہے اور تصفیہ قلب کیا چیز ہوتی ہے، تو اب بھی اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنے والا ہوں. اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت اور احسان کے طرف. ہاں، ادعو الی ربک الحکمت والموعظۃ. جی، جزاکم اللہ. تو بل تو اسرون الحیات الدنیا، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ عام لوگوں میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمت اور راحت تو نقد اور حاضر ہے، اور آخرت کی نعمت اور راحت نظروں سے غائب اور ادھار ہے. ٹھیک ہے، نقد چیز وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہو، جب بھی اس کو کیش کہتے ہیں اس کو نقد کہتے ہیں، اور جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہ ہو تو وہ چیز ادھار کہلاتی ہے، یا وہ چیز جو ہے وہ غائب کہلاتی ہے. تو دنیا کی زندگی چونکہ بظاہر ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم کیش کو پریفر کرتے ہیں، اور جو جو ڈیفرڈ چیز ہوتی ہے اس کو پریفر نہیں کرتے ہیں اس کو. تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی نعمت و راحت تو نقد و حاضر ہے، اور آخرت کی نعمت و راحت نظروں سے غائب اور ادھار ہے. حقیقت سے ناآشنا لوگوں نے حاضر کو غائب پر اور نقد کو ادھار پر ترجیح دے دی، جو ان کے لیے دائمی خسارے کا سبب بنی. اسی خسارے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے آخرت کی نعمتوں اور راحتوں کو ایسا واضح کر دیا کہ گویا وہ حاضر اور موجود ہیں، اور یہ بتلا دیا کہ جس چیز کو تم نقد سمجھ کر اختیار کرتے ہو، یہ متاع قاصد و ناقص، یعنی یہ ایک ایسا سامان ہے. متاع جو ہے وہ سامان کو کہتے ہیں جو کہ قاصد ہے، یعنی قاصد کا ترجمہ ذہن میں نہیں آ رہا، یعنی وہی بس کی خراب چیز. ناقص کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے اندر کچھ نقص ہو، کمی ہو، کمی بیشی ہو. تو متاع قاصد اور ناقص ہے، اور بہت جلد فنا ہو جانے والا ہے. عقل مند کا کام نہیں کہ ایسی چیز پر اپنا دل ڈالے اور اس کے لیے اپنی توانائی صرف کرے. اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آگے ارشاد فرمایا کہ والآخرت خیر و ابقا. تو قرآن اور حدیث کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو آخرت کا اتنا زیادہ تصور ملتا ہے، اتنا زیادہ یعنی تذکرہ ملتا ہے، کہ یعنی ہر وقت کے لیے گویا کہ ہمارا دماغ آخرت کی طرف لگا رہا ہے. اور یہی اس دین کی اصل بھی ہے. ٹھیک ہے، اس دین کی اصل جو ہے وہ آخرت کا تصور ہے، کہ انسان جو بھی کام کرے وہ آخرت کے لیے کرے. دنیاوی مقاصد جو ہیں وہ تو یعنی بطور کیا کہتے ہیں اس کو، پرکس کے طور پہ وہ مل جاتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ اپنا مقصود بنا کر کے نیکی کا کام نہ کرے، بلکہ آخرت کو ہر وقت ایسے سامنے رکھے گویا کہ یقین والی کیفیت. جب بھی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یؤمنون کا لفظ استعمال نہیں کیا سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات کے اندر، جہاں ایمان والوں کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رائٹ؟ تو وہاں پر کیا کہتے ہیں، وہ بالآخرت ہم یوقنون کہتے ہیں، یؤمنون نہیں کہتے. تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یؤمنون کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے تصدیق کر دی. ٹھیک ہے، کہ بھئی ہاں آخرت ہے اور آخرت ہونے والی ہے اور ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. تو یہ ہوتا ہے یؤمنون، ایمان لانا. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم یؤمنون سے اگلے درجے پر جائیں آخرت کے معاملے میں، کہ صرف تصدیق نہ کریں بلکہ یقین ہو ہمیں آخرت کے اوپر. اور یقین جو ہوتا ہے وہ اندیکھی چیز کے اوپر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یقین کے لیے کسی چیز کا حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے، مشاہدے سے یقین ملتا ہے. ٹھیک ہے، یقین مشاہدے سے ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آخرت اس طرح سے ہمارے سامنے رہے گویا کہ ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, گویا کہ ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں. جب ہی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کا تذکرہ اتنا کرتے ہیں کہ گویا کہ جس کو ہم کمپیوٹر سائنس کی لینگویج میں کیا کہتے ہیں, ورچوئل ریالٹی. ورچوئل ہے تو وہ ورچوئل, ریئل تو وہ نہیں ہے, لیکن ایک ٹرم بنی ہے نا کمپیوٹر سائنس میں, ورچوئل ریالٹی. یعنی اتنا زیادہ وہ ریئل ہوتا ہے کہ اگرچہ کہ ورچوئل ہے لیکن اس کو ہم ریالٹی کہنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آخرت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ مومن کے لیے آخرت جو ہے وہ ایک ورچوئل ریالٹی کے جیسی چیز ہو کہ گویا کہ وہ وہ مشاہدہ کر رہا ہے اس آخرت کا, ٹھیک ہے, تاکہ وہ یقین کا درجہ حاصل کر سکے. تو پھر یہاں پر بھی آخرت کے تذکرہ دوبارہ کر دیا کہ آخرت و خیر و ابقا. دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والوں کو تنبیہ ہے کہ ذرا عقل سے کام لو, کس چیز کو اختیار کر رہے اور کس چیز کو چھوڑ رہے ہو. دنیا جس پر تم فریفتہ ہو, اول تو اس کی بڑی سے بڑی راحت و لذت بھی رنج و غم اور کلفت و مشقت کی آمیزش سے خالی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس دنیا میں تم کتنی ہی بڑی یعنی تمہیں آسائش مل جائے لیکن وہ بھی جو ہے وہ تکلیفوں سے فارغ نہیں ہوتے, یعنی پاک نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ بڑی سے بڑی رولز رائس کار خرید لیں جس کے اندر بہترین انجن لگا ہوا ہو, بہترین فیسلٹیز لگی ہوئی ہو, ٹھیک ہے, اور پھر ریاض کے اندر ماشاءاللہ لے کر کے آپ اس میں گھومنا شروع ہو جائیں, جیسے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ شہزادے گھومتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن پھر اس کے بعد جب آپ کہیں پہ آپ کسی کافی شاپ کے اوپر رائٹ قہوہ پینے کے لیے جب اتریں گے تو آپ کو پھر رولز رائس سے باہر نکلنا پڑے گا نا, اور جب باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا, 46 ڈگریز کا جو ٹیمپریچر ہے اس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ رولز رائس آپ کو بچائے گی 46 ڈگریز کے ٹیمپریچر سے نہیں بچا سکتی, ٹھیک ہے نا. تو کتنی ہی آپ پیسہ خرچ کر دیں, کتنی ہی آسائشیں کر لیں, آپ اس دنیا کے ٹیمپریچر کو تو چینج نہیں کر سکتے نا, وہ تو رہے گا, ٹھیک ہے. اب آپ اپنے پیلس کے اندر رولز رائس میں تو آپ گھومیں گے تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو, آپ کو تو مزہ ہی نہیں آئے گا. پیلس کے اندر ہی میں گھوموں گا تو اتنی شاید سڑکیں بھی نہ ہو گھومنے کے لیے, کتنا بڑا پیلس بنا لیں گے بھائی آپ, رائٹ, کتنا بڑا پیلس بنا لیں گے. ریاض شہر کے اندر بہرحال وہ چھوٹا سا ہی ہوگا اس شہر کے مقابلے میں یا اس ملک کے مقابلے میں, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال آپ کو سڑکوں پہ تو آنا پڑے گا, رائٹ. تو سڑکوں پر آئیں گے تو پھر یہ اس ٹیمپریچر سے تو آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. تو یہی معاملہ دنیا کی ہر آسائش کا ہے, ٹھیک ہے نا. کتنا ہی کر لیں, کتنا ہی بہترین سے بہترین کھانا کھا لیں, پھر آپ کو وہی باتھ روم جانا پڑے گا, وہی باتھ روم جو کہ غریب کے گھر میں بھی ہوتا ہے, وہی باتھ روم, یعنی وہی جو حرکت غریب نے کرنی ہوتی ہے اپنے باتھ روم کے اندر, وہی حرکت آپ کو بھی کرنی پڑے گی, چاہے آپ کا ایئر کنڈیشن باتھ روم کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر نقص ہے, ہر چیز کے اندر گند بھری ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کون عقل مند ہوگا جو کہ اس کے اندر ایسا فریفتہ ہو جائے کہ جو اصل جگہ ہے جس کے اندر یہ سب مسئلے نہیں ہوں گے, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا, تو اس کو جو ہے وہ کمپرومائز کر دے, اس کو ہار دے ان ناقص نعمتوں کے پیچھے, ٹھیک ہے. اور دوسرے اس کو کوئی قرار و ثبات نہیں ہے. آج کا بادشاہ کل کا فقیر, ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ اس کے بے شمار مثال ہیں, آج کا وزیر اعظم کل کا قیدی, رائٹ, کل کا وزیر اعظم اور آج کا قیدی, تو بہت زیادہ اس طرح سے آج کا جوان شہزور کل کا ضعیف و عاجز ہوتا ہے, رات دن دیکھتے ہو اس بات کو, بخلاف آخرت کے کہ وہ ان دونوں عیبوں سے پاک ہے, اس کی ہر نعمت و راحت خیر ہی خیر ہے اور دنیا کی نعمت و راحت سے اس کو کوئی نسبت نہیں ہے, اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ابقا ہے, یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے. اسی پیراگراف کر کے پھر کلاس ختم کر دیتے ہیں, باقی ابھی کلاس میں پڑھیں گے. انسان ذرا غور کرے کہ اگر اس کو کہا جائے کہ تمہارے سامنے دو مکان ہیں, ایک عالیشان محل اور بنگلہ تمام ساز و سامان سے آراستہ ہے, اور دوسرا ایک معمولی کچا سا مکان ہے اور یہ سامان بھی اس میں نہیں ہے, لیکن ہم تمہیں یہ اختیار دیتے ہیں کہ یا تو یہ بنگلہ لے لو مگر صرف مہینے دو مہینے کے لیے, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ بنگلہ آپ سے واپس لے لیا جائے گا, اس کے بعد تمہیں اس کو خالی کرنا ہوگا, یا یہ کچا مکان لے لو جو تمہاری دائمی ملکیت ہوگی. تو عقل مند انسان جو ہوگا, ٹھیک ہے, عقل مند انسان, عقل کو استعمال کرنے والا, ان دونوں میں سے کس کو ترجیح دے گا؟ اس کا مقتضا تو یہ ہے کہ آخرت کی, تو اب اس بات کا مقتضا تو یہ ہے کہ آخرت کی نعمتیں اگر بالفرض ناقص اور دنیا سے کم درجے کی بھی ہوتی مگر ان کے دائمی ہونے کی وجہ سے وہی قابل ترجیح تھیں, اور جبکہ وہ نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں خیر اور افضل اور اعلیٰ بھی ہیں اور دائمی بھی ہیں, تو کوئی احمق بد نصیب ہی ان کو چھوڑ کر دنیا کی نعمت کو ترجیح دے سکتا ہے. کتنے اچھے الفاظ میں, کتنی لوجیکل بات طریقے سے حضرت نے بات سمجھائی ہے. تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سن کر کے ان کو اپنے ذہن کا حصہ بنائیں، اپنے دل و دماغ کا حصہ بنائیں، اور ان کے مطابق پھر اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کہیں ہم اپنے معاملات کے اندر ایسا تو نہیں کر رہے کہ چھوٹی چھوٹی دنیا کی نعمتوں کی خاطر جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور آخرت کے معاملے کو ہم اپنا خراب کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ ہی سے مدد مانگ لیں کہ اللہ مجھے ان سے نکلنے میں مدد فرما دے. میں ارادہ کرتا ہوں، میں تجھ سے نادم و شرمندہ ہوں اپنے پرانے گناہوں کے اوپر، اور ارادہ کرتا ہوں کہ اب میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن کمزور ہوں، شیطان بڑا طاقتور ہے، نفس بڑا طاقتور ہے، تو اب میں تیری مدد کے بغیر نہیں نکل سکتا، تو میری مدد فرما دے. اس طریقے سے بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے نا، تو پھر بس اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور انگلی تھام کر کے پھر وہ راستے کے اوپر چلانا شروع کر دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین. یہاں پر ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.